منگل 19 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل کرفیو، حالات پر قابو پانے کا حکومت کا دعویٰ، مگر پھر بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 افراد ہلاک. سری نگر سے نامہ نگار نے بتایا،
آج کرفیو کا 12th دن ہے. برہان وانی کی ہلاکت کو اسی رات سے ہی کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ 12 روز قبل انڈین فوج کی جانب سے ایک مشہور باغی رہنما برہان الدین وانی کو ہلاک کیے جانے کے بعد سے اب تک ہونے والی جھڑپوں میں 42 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. حکام نے وادی میں موبائل فون سروسز پر پابندی لگا رکھی ہے. البتہ روزناموں کی اشاعت پر لگائی جانے والی 3 روزہ پابندی اب ختم کر دی گئی ہے. تاہم یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اخبارات کی اشاعت کا عمل ایک بار پھر کب سے شروع ہو سکے گا. پاکستان فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے. اس آپریشن میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا گیا ہے. نامہ نگار ریاض سہیل.
آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل آصم باجوا نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اویز شاہ کو فوج کی ایک کارروائی کے دوران خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں اغواکاروں کے قبضے سے چھڑایا گیا ہے. ان کے مطابق ملزمان اویز شاہ کو ایک گاڑی میں افغانستان لے کے جا رہے تھے. آصم باجوا نے بتایا کہ جب اس گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اس میں مغوی اویز شاہ کو منہ پہ ٹیپ لگا کر برقع پہنا کر بٹھایا گیا تھا. اویز شاہ کو خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا. جسٹس سجاد علی شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ رات 3 بجے آرمی چیف نے انہیں فون کر کے بتایا تھا کہ اویز شاہ کو بازیاب کروایا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ فوج کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے جو حکومت کا حصہ ہے. یاد رہے کہ اویز شاہ گزشتہ ماہ کلفٹن میں واقع ایک سپر اسٹور کے باہر سے غائب ہو گئے تھے.
پاکستان کے سابق فوجی اور صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. نامہ نگار شہزاد ملک.
عدالت نے اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ ملزم پرویز مشرف کے پاکستان کے مختلف بینکوں میں موجود اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے. آئین شکنی کے اس مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے، جبکہ عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے 25 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے بھی ضبط کیے جا چکے ہیں. عدالت نے ملزم کی عدم موجودگی میں اس مقدمے کی کارروائی جاری رکھنے سے متعلق استغاثہ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ جب تک ملزم کو گرفتار کر کے پیش نہیں کیا جاتا یا پرویز مشرف خود قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتے، اس وقت تک اس مقدمے کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا.
ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ جمعے کو ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں شامل افراد کے خلاف انتقامی جذبے کے تحت کارروائیوں سے اجتناب کیا جائے. حزب اختلاف کی اہم جماعت سی ایچ پی کے رہنما سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں مسٹر یلدرم نے زور دیا کہ ترکی ایسا ملک تھا جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کی کوشش کرنے والوں کے خلاف اقدامات لیے گئے ہیں، سیاسی عزم برقرار رہا اور جمہوریت کو فتح ہوئی. ترکی میں قانون کی حکمرانی ہے، سارے معاملات قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کیے جائیں گے اور غلط کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا. کسی کو بھی انتقام کے جذبات کو بھڑکانے نہیں دیا جائے گا. یہ ایک ایسی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو. آج ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. یہ تھے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم کے الفاظ. بنگلہ دیش کی ایک جیل سے دنیا کی عمر رسیدہ خاتون قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے. 100 سالہ اوہی ڈونیسا کو ایک خاندانی جھگڑے میں 20 سال پہلے غلطی سے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا. ملک کے چیف جسٹس سرندر کمار سنہا کی مداخلت اور اپیل کے بعد عدالت نے انہیں اسی ہفتے بری کر دیا ہے. اوہی ڈونیسا اپنی بینائی کھو چکی ہیں اور سہارے کے ساتھ چلتی ہیں. جنوبی کوریا اور امریکہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر میں بیلسٹک میزائل کے 3 تجربے کیے ہیں. واضح رہے کہ ایک ہفتے قبل ہی پیونگ یانگ نے جنوب میں امریکہ کی طرف سے مجوزہ اینٹی میزائل نظام کو نصب کرنے کے منصوبے کے رد عمل میں اقدامات لینے کی دھمکی دی تھی. شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے جرمنی میں ایک ٹرین پر حملہ کرنے والے افغان پناہ گزین سے متعلق اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے. اس ویڈیو میں ایک نوجوان شخص کو چاقو لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو خود کو دولت اسلامیہ کا جنگجو کہتا ہے اور خود کش مشن کی تیاریوں میں ہے. واضح ہے کہ اس ویڈیو سے قبل اطلاع تھی کہ جرمن پولیس نے جنوبی شہر وورزبرگ کے قریب ایک ٹرین کے مسافروں پر حملہ کرنے والے 17 سالہ افغان پناہ گزین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اور عالمی اولمپک کمیٹی کے اعلی اہلکاروں نے ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کی سفارشات پر اپنے جواب کا اعلان کرنے والی ہے. واڈا نے اپنی سفارشات میں کہا تھا کہ اگلے ماہ ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے اولمپک مقابلوں سے پوری کی پوری روسی ٹیم کو خارج کر دیا جائے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد اب صورتحال کیا ہے, کتنے گرفتار ہوئے, کتنی معطلیاں ہوئیں اور آگے آثار کیا دکھائی دے رہے ہیں, اس پر تفصیلی نظر ہم ڈالنے کو ہیں. لیکن آئیے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہ نظر ڈالیں. بھارتی حکومت کا کل یہ دعویٰ تھا کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور سے اب سے ذرا دیر پہلے بات کی.
ابھی کل شام کو جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ علاقے میں فوج کی ایک پیٹرول پارٹی جا رہی تھی, گشت پر تھی. تو اتنے میں عینی شاہدین نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ لڑکے تھے, انہوں نے ہوٹنگ کی, نعرے بازی کی, جس دوران تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی اور فوج نے لوگوں پر فائرنگ کی جس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور ان میں سے جو ہے ابھی تک 2 خواتین اور 1 نوجوان ان کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے.
اچھا, تو کل تو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں, تو اس وقت جو حکومت کہہ رہی تھی وہ کس چیز سے طرف اشارہ تھا, کس چیز سے اس کا تعلق تھا کہ حالات بہتر ہو گئے؟
جی دیکھیں, وہ بیسیکلی حالات کی بہتری کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ مظاہروں میں جو شدت 8 جولائی کے بعد سے 5-6 روز تک رہی وہ شدت بے شک اب نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ پورا کشمیر محاصرے میں ہے اور 10 کے 10 اضلاع میں کرفیو جاری ہے اور ڈھیل کے بارے میں ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ مظاہروں کی جو شدت پہلے تھی وہ اب نہیں ہے, کیونکہ پوری طرح سے ناکہ بندی ہے, سختیاں ہیں اور لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر روز 2 یا 4 جگہوں سے ایسی اطلاعات آتی ہیں کہ لوگ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا احتجاجی دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں.
تو آج کرفیو کا کون سا دن ہے؟
جی آج کرفیو کا 12واں دن ہے, مطلب 12 روز ہو گئے برہان وانی کی ہلاکت کو. تو اسی رات سے ہی کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا.
اس کرفیو میں کسی وقت کوئی نرمی وغیرہ کی جا رہی ہے؟
ابھی تک نرمی کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا, بلکہ جو حکومت کے ترجمان ہیں نعیم اختر, انہوں نے صاف صاف ٹی وی بیان میں یہ کہا لوگوں سے کہ جب علیحدگی پسند رہنما ہڑتال یا مظاہروں کی کال دینا بند کریں گے تو کرفیو میں نرمی کی جائے گی.
تو اس دوران مواصلات کا سسٹم نظام کام کر رہا ہے, انٹرنیٹ بحال ہے, ٹیلی فون کام کر رہے ہیں, دوسری چیزیں کھلی ہوئی ہیں؟
جی بالکل, اس کو بھی حکومت نے مشروط کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدشہ رہتا ہے کہ مظاہرے ہوں گے اور مظاہروں کے دوران جو موبلائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون کا استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے یہ پابندی جو ہے وہ بدستور رہے گی. ٹیلی فون پر تو پہلے 5-6 دن صرف انٹرنیٹ کی پابندی تھی, لیکن اب صرف انہوں نے BSNL جو سرکاری ایک سیلولر کمپنی ہے حکومت ہند کی زیر نگرانی, اس کے تحت جو فونز ہیں صرف وہ فونز کام کرتے ہیں, باقی جو بھی 40 سے 50 لاکھ کے قریب فونز ہیں وہ بند پڑے ہیں اور کسی طرح کی کوئی بھی مواصلاتی سہولت نہیں ہے. جیسے ہسپتالوں میں ہزاروں کی تعداد میں بیمار پڑے ہیں, ان کو اگر کمیونیکیٹ کرنا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا خیر و عافیت پوچھنے کے لیے, تو اس طرح کا پورا مطلب انفارمیشن بلاکیڈ ہے.
سری نگر سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور. کشمیر سے متعلقہ موضوعات پر ہم سیربین میں ذرا دیر بعد نظر ڈالیں گے. آئیے اب ترکی چلتے ہیں. وہاں ناکام فوجی بغاوت کے بعد گرفتاریاں اور تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ترک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سلسلے میں کسی بھی انتقامی عمل سے بچنا ضروری ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی.
نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ بغاوت میں شامل افراد کے خلاف انتقامی جذبے کے تحت کاروائیوں سے اجتناب کریں.
فوجی بغاوت کی کوششوں کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے ہیں, سیاسی عزم برقرار رہا ہے اور جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. ترکی میں قانون کی حکمرانی ہے اور یہاں ہر معاملہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی حل کیا جائے گا, اور جنہوں نے کچھ غلط کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. انتقام کے جذبات پنپنے نہیں دیے جائیں گے. یہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے ملک میں ناقابل قبول ہے.
ترک حکومت کی جانب سے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے اسلامی رہنما فتح اللہ گولین پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ ناکام فوجی بغاوت ان کے ایما پر کی گئی ہے. فتح اللہ گولین اس الزام سے مسلسل انکار کر رہے ہیں.
بلا شبہ یہ الزام تراشی کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروضی اور درکار ثبوت فراہم کریں. ہم نے فوجی بغاوت کی مذمت کر کے اپنا موقف دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے, اور یہی موقف ہے جو میں ساری زندگی تسلسل سے دہراتا رہا ہوں. میں ہمیشہ مقامی سیاست میں فوجی مداخلت کے خلاف رہا ہوں. میں ابھی بھی اس کی مذمت کر چکا ہوں, اور میں اسے ترک قوم سے بغاوت سمجھتا ہوں. اگر مجھے موقع ملتا تو میں پہلے ہی اس پیش رفت کے بارے میں آگاہ کر دیتا.
امریکہ نے ترکی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فتح اللہ گولین کے خلاف شواہد پیش کرے. تاہم کابینہ کے اجلاس میں ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ یہ مطالبہ کرتا رہا تو ترکی کو واشنگٹن سے اپنے تعلقات کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا.
قاتلوں کے اس گروہ نے منتخب حکومت کو گرانے کی کوششیں کی ہیں, اور اس گروہ کا رہنما جو اپنے پیروکاروں کو خود کو پوری کائنات کا رہنما کہنے کی ترغیب دیتا ہے نے اس بغاوت کا حکم دیا. اگر اب بھی ہمارے دوست ملک امریکہ کو کوئی ثبوت درکار ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں اثر نو سوچنا ہوگا.
ترک حکومت ابھی بھی بغاوت میں شامل افراد کا پیچھا کر رہی ہے, اور اب تک 18,000 ججوں, پولیس اور فوجی اہلکاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا. اور ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد حکومت کی جانب سے اب تک کی معطلیوں اور گرفتاریوں کے بارے میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے ذرا دیر پہلے بات کی.
گرفتاریاں جو ہیں وہ تقریباً 10,500 کے قریب جو ہیں وہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں, جبکہ 10,000 کے قریب جو ہیں مختلف وزارتوں سے جو ہیں افراد کو معطل کیا جا چکا ہے. لیکن جو لیٹسٹ نیوز ہے جو وزارت تعلیم سے حاصل ہوئی, وہاں سے صرف 15,000 افراد کو جو ہے وہ معطل کیا جا.
یہ تو گرفتاریوں اور معطلیوں کا آپ نے احوال بتا دیا, آپ کیا کہیں گے, حالات پر مکمل کنٹرول ہو گئے؟
حالات جو ہیں حکومت کے مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں, اور کل جو ہے کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی منعقد کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں خصوصی طور پر صدر جو ہے وہ ایک اعلان کرنے کی توقع کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں مختلف جو ہے چہم گوئی جا رہی ہے, پھانسی کی سزا کے بارے میں کل کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو آیا پھانسی کی سزا جو ہے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے.
اچھا, تو وزیر اعظم بن علی یلدرم کی آج حزب اختلاف کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے, کوئی بات سامنے آئی ہے کہ کس سلسلے میں تھی ملاقات؟
جی, ملاقات جو تھے وزیر اعظم نے جو ہے دونوں پارٹیوں کے جو ہے لیڈر ہیں ان کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کیا. انہوں نے ان کی مکمل سپورٹ کرنے پر ان دونوں رہنماؤں کا, ریپبلکن پیپل پارٹی کے کمال کرشتہ رولو اور نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے دیوراج باچلی سے ملاقات. وزیر اعظم دونوں رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری کہ ملک میں کسی صورت بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا وہ پر عمل درآمد نہ کیجیے, باغیوں کے جو ہے مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے, اور آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ ایک سویلین حکومت کو ایک قانونی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ہے.
انقرہ سید صحافی فرقان حمید. ترکی کی داخلی سیاسی صورت بدل رہی ہے۔ ترکی کی امور پر گہری نظر رکھنے والے مصنف اور صحافی یا تجزیہ کار فروخ سہیل گویندی سے استنبول میں نے اس سلسلے میں بات کی۔ پہلے باور کرایا کہ ترکی کے صدر اردوان نے بغاوت کا الزام امریکہ میں مقیم ایک مذہبی عالم اور صوفی سلسلے کے سربراہ فتح اللہ گلین پر عائد کیا ہے، اور پھر پوچھا کہ جن لوگوں کو صدر اردوان بغاوت کے بعد عدلیہ، پولیس اور فوج سے برخاست کر رہے ہیں، تو کیا یہ سب کے سب گلین تحریک کے لوگ ہیں؟
یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ترکی جیسی سیکولر ریاست اور سیکولر آرمی کے اندر اگر اتنی بڑی تعداد میں ایک مذہبی اسکالر کے لوگ آگے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ترکی ایک سیکولر سٹیٹ رہ سکے گا۔ یقیناً ترکی کی فوج آج تک ابھی تک کمالزم کی بنیادی طور پر ون آف دا بیسک پلر ہے، وہ ترکی کے اندر ستون جانا جاتا ہے، اور ابھی بھی پوری آرمی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایسا کوئی رجحان نہیں ہے کہ مذہبی اسکالرس کا انفلوئنس ہو۔ میرا خیال یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور ان کے جو پرانے اختلافات 2010 اور 2012 کے بعد ابھر کر سامنے آئے تھے، جس کے تحت انہوں نے پہلے جو جوڈیشری میں یقیناً لوگ گلین صاحب کے تھے اور پولیس میں بھی تھے، جو یقیناً 2002 میں اقتدار میں آنے کے بعد جب گلین اور اردوان صاحب کا اختلاف نہیں تھا ہوا، انہوں نے جوڈیشری اور پولیس میں اپنے لوگ لیے تھے جو 2013 میں کافی تعداد میں نکال دیے گئے تھے۔ اس بغاوت کے بعد دراصل اردوان صاحب یہ چاہتے ہیں، جو کہ مذہبی سیاست کی ایک ٹینڈنسی رکھتے ہیں، کہ اسی بہانے وہ آرمی کے اندر، پولیس کے اندر، سول بروکریسی کے اندر، اور سب سے اہم بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کے ججز نکالیں جو آئین کی بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں، جو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں، جیسے اربکان پر 97 میں پابندی لگائی، اس کے بھی ججز انہوں نے نکالے ہیں۔ تو یہ ایک دو قسم کے لوگوں کو شکار کر رہے ہیں اصل میں، ایک الزام لگا کر۔
ٹھیک ہے، یہاں تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیں فروغ سہیل صاحب۔ صدا اردوان کی سیاسی جماعت تو دائیں بازو کی مختلف مذہبی یا مذہبی رجحان رکھنے والی جماعتوں پر مشتمل ہے نا، گلین بھی ایک مذہبی شخصیت اور مذہبی تحریک کے بانی ہے، تو دیگر مذہبی جماعتیں گلین کی مدد کیوں نہیں کرتی؟
دیکھیں، ترکی کے اندر بنیادی طور پر کسی کو مذہبی سیاسی جماعت بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، انکلوڈنگ جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے طیب اردوان کی بنائی ہوئی پارٹی، اس کے بھی نعروں میں جو پہلا ان کا بنیادی الٹیمیٹ گول لکھا ہے وہ کمالزم اور سیکولرزم لکھا ہوا ہے۔ لیکن اردوان صاحب ذاتی طور پر چونکہ گلنی سے متاثر ہوئے ہیں مذہبی رجحان رکھتے ہوئے، تو انہوں نے کچھ ایسی ریفارم کی ہیں جو مذہبی اصلاحات کے زمرے میں آتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ترکی کے اندر کوئی ایسی مذہبی تحریک ابھی تک موجود ہے جو بنیادی طور پر سیاست میں مداخلت کر سکے، بشمول فتح اللہ گلین کی موومنٹ۔ ترکی کے اندر آج بھی ایون ان کی اپنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اندر آج بھی ایک سیکولر، شدید سیکولر رجحان رکھنے والا طبقہ موجود ہے۔ تو فوج کے اندر، جوڈیشری کے اندر، پولیس کے اندر، سول بروکریسی کے اندر کوئی بھی ایسی مذہبی رجحان رکھنے والی تحریک کا کوئی ایسا اثر و رسوخ نہیں ہے، جو ہے وہ خود جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اندر ہے۔
اچھا، تو رجب طیب اردوان کے متعلق ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے فروغ سہیل کہ وہ ترکی کو ایک شخصی آمریت کی طرف لے جا رہے ہیں، فی الحال تو وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
جی، یہ کوشش وہ پچھلے 5-7 سالوں سے کر رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، کہ میں صدر بنوں، اور اس کے بعد صدر بننے کے بعد ان کی کوشش تھی کہ سارا آئین بدل دیں اور ملک میں صدارتی نظام لے آئیں، اور انہوں نے نیو ترکی کا نعرہ بھی دیا تھا، لیکن وہ صدارتی نظام کے لیے نہ پہلے الیکشن میں وہ میجورٹی ان کی جماعت لے سکی، نہ دوسرے June 2015 کے الیکشن میں۔ پھر انہوں نے دوبارہ کوششیں کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ پھر ان کی یہ کوشش ہے کہ آئین کے اندر وہ اختیارات صدارتی اتنے دے دیے جائیں کہ آئین بدلنے کے لیے ریفرینڈم لازمی ہے، وہ کروانا نہ پڑے اور نیا آئین نہ بنانا پڑے۔ اور ترکی کے دانشور حلقوں میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ ترکی کو ایک ایسا صدارتی نظام درکار ہے جو ریاست کے لیے نہیں، ایک صدر کے لیے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب بات ہے، لیکن ترکی ایک ڈائنیمک سوسائٹی ہے، ایک جمہوری بنیاد رکھنے والا سماج اور معاشرہ ہے، یہاں پر سیاسی جماعتیں بڑی مضبوط ہیں، جمہوری روایات بڑی مضبوط ہیں، حتیٰ کہ یہاں پہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں کنان ایورن، جنہوں نے 5.5 لاکھ لوگوں کا ٹرائل کیا تھا، وہ ترکی کے اندر مارشل لا کو لمبا عرصہ پرویل نہیں کر سکے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص جو سیاسی طور پر بنیاد اپنی رکھتا ہے وہ ترکی کو کنٹرول کر کے کوئی شخصی آمریت بنا سکے، جیسے مشرق وسطی میں بنتی۔
ایک سوال فروغ سہیل اور بھی ہے، ترک صدر اردوان نے کہا ہے کہ اگر عوام نے مطالبہ کیا تو وہ سزائے موت بحال کر دیں گے، مگر امریکہ اور یورپ نے انہیں اس پر بالکل واضح وارننگ دی ہے، تو کیا اردوان پھر بھی سزائے موت بحال کریں گے؟
لیکن جو صدر طیب اردوان ہیں ان کی جو شخصیت کا انالیسز ہے وہ بڑے سخت مزاج ہیں، وہ اپنے فیصلوں سے ہٹتے نہیں ہیں. امکان ہے کہ وہ سزائے موت جو سی ہے وہ قانون جو سے ختم کر دیں گے اور سزائے موت بحال کریں گے، چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان سانپوں کو اب جیلوں کے قید خانوں میں زندہ نہیں رکھوں گا، ان کو مار دینا ہی اب اہم وقت ہے ترکی کے لیے، یعنی کہ وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں ان کا زندہ رہنا. وہ سزائے موت یورپ مخالفت کرے یا امریکہ مخالفت کرے، وہ اس سے بھی کوئی ان کو خیال نہیں ہے کہ ترکی یورپی یونین کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرتا ہے. وہ در حقیقت اپنا یہاں اقتدار ہر صورت میں قائم رکھنا چاہتے ہیں.
تو کیا وہ یورپی یونین کی ممبرشپ کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے؟
انہوں نے بہت کچھ داؤ پر لگایا، اور ان کے لیے اگر اقتدار کے لیے یہ کر گزرنا بھی ممکن ہوا تو وہ کر گزریں گے.
یہ تھے ترکی کے امور پر نظر رکھنے والے مصنف، صحافی اور تجزیہ کار استنبول سے فرخ سہیل گوئندی. پاکستانی فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے. اس آپریشن میں 3 ملزمان ہلاک ہوئے جن کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا گیا ہے. انہیں کراچی پہنچایا گیا جہاں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ سمیت ججز اور سیاستداں مبارکباد دینے پہنچے. کراچی سے ریاض سہیل.
اویس شاہ 29 روز کے بعد آج صبح رینجرز کی نگرانی میں اپنے گھر پہنچے. انہیں خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے بیٹے اویس شاہ کے ہمراہ غیر معمولی طور پر میڈیا کے ساتھ بات کی اور کہا کہ فوج کی کوششوں سے ان کے بیٹے کی بازیابی عمل میں آئی ہے.
رات کو جنرل رحیل شریف نے فون کیا اور مجھے کہا کہ جی آپ کا بچہ ریکور ہو گیا. پھر ڈی جی آئی ایس آئی وہ انہوں نے باقی کے معاملات جو ہے وہ طے کر کے اس کو یہاں تک پہنچا. آئی ٹولڈ ہم کہ جی مجھے بات کرا دیں. پھر ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے بات کرا دی. ایک گھنٹے بعد انہوں نے کسی کو انسٹرکشنز دی ٹانک کے قریب سے بات کرا دی. اینڈ دین اگین ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ایک ایروپلین ارینج کیا اور اس کو ٹانک سے یہاں پہنچایا. یہ حکومت پاکستان کا آرمی حصہ ہے. اس میں حکومت پاکستان نے کیا، میں آرمی نے کیا، حکومت پاکستان نے کیا، آرمی کوئی علیحدہ نہیں ہے.
اس سے پہلے پاکستان فوج کے تعلقات عامہ شعبے کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ اویس شاہ کو خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک سے مقابلے کے بعد بازیاب کرایا گیا ہے. انہیں گاڑی میں افغانستان منتقل کیا جا رہا تھا. اس آپریشن میں 3 ملزم ہلاک ہوئے ہیں.
گن مین نے سیدھا اس کا شاٹ لیا اور ڈرائیور کو موقع کے اوپر اس نے مار دیا، جس کی وجہ سے گاڑی لڑکھڑائی اور رک گئی. اور اس کے بعد 2 دہشت گرد دونوں پچھلے دروازوں سے نکلے اور انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فائرنگ کرتے ہوئے، اور جو باقی کے سولجرز ادھر ڈپلائڈ تھے انہوں نے فائر کر کے ان دونوں کو بھی ہٹ کیا اور انہیں بھی گرا دیا. تو گاڑی میں ایک برکے میں جیسے کوئی ایک خاتون ہوتی ہے وہ ادھر ان کو نظر آئی، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا تو کوئی آواز نہیں آئی. تو پھر نقاب اٹھا کے جب دیکھا تو اس کے منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور جو ہی ٹیپ اتاری تو اس نے فوراً بتایا کہ میرا نام اویس شاہ ہے اور میں چیف جسٹس سندھ کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ اغوا کر کے لے کر جا رہے تھے.
اویس شاہ کے اغوا میں کون ملوث تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے یہ واضح نہیں ہو سکا، جبکہ اس صورتحال پر اویس شاہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. جبکہ آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان کے منحرف دھڑے سے تھا، تاہم اس کا نام نہیں بتایا گیا. ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ بھی آج چیف جسٹس کے گھر پہنچے اور انہیں مبارکباد پیش کی اور کہا کہ صوبائی حکومت نے پوری کوشش کی تھی.
بہت ہی افسوسناک اندوہناک حادثہ تھا جس میں کہ ان کو اغوا کیا گیا. ابھی تو انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا وجوہات تھے کیا تھے، لیکن ہم تعریف کرتے ہیں پھر آرمی کی کہ آرم فورسز نے بڑی تندہی سے، ہمت سے، جذبے سے ان کو ریلیز کروایا ان دہشت گردوں سے، اور وہ خیر خیریت یہاں پہنچ گئے ہیں. تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے جب وہ گئے تھے. کوشش تو ہماری بھی تھی، پولیس کی بھی تھی، رینجرز کی بھی تھی، اور نیچرلی آرم فورسز بھی اس میں تھے.
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے خلاف ایک طرف وکلاء نے احتجاج جاری رکھا تو دوسری طرف سپریم کورٹ نے بھی سخت رویہ اپنایا ہوا تھا. گزشتہ سماعت کے موقع پر حکومت کو واضح ہدایت کی گئی تھی کہ تمام ایجنسیوں کی مدد سے ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے. شاید اسی دباؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی اور سلمان تاثیر کے فرزند شہباز تاثیر کے مقابلے میں چیف جسٹس سندھ کے بیٹے اویس شاہ کی بازیابی جلد عمل میں آئی ہے. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
اسلامک اسٹیٹ یا داعش کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ اس نوجوان کی ہے جس نے گزشتہ روز جرمنی میں ایک ٹرین کے مسافروں پر حملہ کیا تھا. تفصیل کے ساتھ امبر خیری.
اس ویڈیو میں چاقو پکڑے ایک نوجوان کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو داعش کا سپاہی کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک خودکش مشن کی تیاری کر رہا ہے. تاہم اس ویڈیو کی صداقت کی ابھی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے. پیر کے روز جرمنی کے علاقے بویریا میں 17 سالہ ایک افغان پناہ گزین نے ٹرین پر چاقو اور کلہاڑی سے مسافروں پر حملہ کیا تھا. اس میں 5 لوگ زخمی ہوئے تھے. حملہ آور کو پولیس نے ہلاک کر دیا تھا. حکام نے بعد میں بتایا کہ اس نوجوان کے کمرے سے انہیں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا ہاتھ سے پینٹ کیا ہوا ایک جھنڈا ملا.
تفصیل آپ امبر خیری سے سن رہے تھے. امریکہ میں انتخابات ہوا چاہتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ پارٹی کی ہلری کلنٹن کے درمیان زوردار مقابلہ ہے. ایک دلچسپ تصویر ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کی سامنے آ رہی ہے. کسی تقریر کی نقل کی ہے. احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اب کھیلوں کا احوال. سبا ناس کی زبانی.
اولمپکس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 15 ارکان آج ہنگامی اجلاس میں کھیلوں میں ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے واڈا کی ان سفارشات پر غور کر رہے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ریو اولمپکس مقابلوں میں روس کی پوری ٹیم پر پابندی عائد کر دی جائے. اس سے پہلے ڈوپنگ میں ملوث روسی ایتھلیٹس پر اس ایونٹ میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی جن کے بارے میں سوئٹزرلینڈ میں کھیلوں کی ثالثی عدالت رواں ہفتے فیصلہ دینے والی ہے. واڈا کی تازہ رپورٹ میں روسی حکومت کی سوچی اولمپکس میں ایتھلیٹس کی مدد کرنے کے لیے ڈوپنگ پروگرام آپریشن جاری کرنے کی ملی بھگت سامنے آئی اور یہ کہ روس کی کھیلوں کی وزارت نے 2011 سے 2015 تک 30 مختلف کھیلوں میں کھلاڑیوں کا ڈوپنگ میں ساتھ دیا. انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے صدر نے اسے کھیلوں کی سالمیت پر حملہ قرار دیتے ہوئے روس کی پوری ٹیم پر ریو اولمپکس میں شمولیت پر پابندی کی حمایت کی ہے. آئرلینڈ نے افغانستان کو بیلفاسٹ میں ہونے والے 5ویں اور آخری ون ڈے میں جیت کے لیے 266 رنز کا ہدف دیا ہے. دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ون ڈے بارش کی وجہ سے کھیلا نہ جا سکا. اس سیریز کا ایک میچ آئرلینڈ نے جیتا اور 3 افغانستان نے جیت کر سیریز میں برتری حاصل کر لی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان مینچسٹر میں جمعے کے روز شروع ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے اعلان کردہ انگلینڈ کے اسکواڈ میں جیمز اینڈرسن، بین سٹوکس اور عادل رشید کو شامل کیا گیا ہے. پاکستان کے 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ہاکی ٹیم 4 ملکی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے آج لاہور سے جرمنی روانہ ہو گئی ہے. جمعرات کے روز شروع ہونے والے جونیئر ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کے علاوہ جرمنی، ہالینڈ اور بیلجیم کی ٹیمز بھی حصہ لے رہی ہیں. انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر کے عہدے کے لیے کیے گئے انٹرویوز میں فٹ بال کلب ہل کے مینیجر سٹیو بروس اور پریمیئر لیگ کلب سنڈرلینڈ کے مینیجر سیم ایلرڈائس مضبوط امیدوار ہیں. ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے 16 راؤنڈز مکمل ہو چکے ہیں اور دفاعی چیمپئن کرس فروم کی برتری بدستور برقرار ہے.
کھیلوں کا احوال سبا ناس کی زبانی. پاکستان کے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کی سماعت کرنے والی 3 رکنی خصوصی عدالت نے ملزم کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. فی الوقت سیربین کا نصف آیا یاد ہی ہوگا. اس موقع پر آپ کو خاص خاص خبروں کا خلاصہ سناتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام نے 12 روز سے وادی میں موبائل فون سروسز پر پابندی لگا رکھی ہے. البتہ روزنامو کی اشاعت پر لگائی گئی 3 روزہ پابندی اب ختم کر دی گئی ہے. پاکستان فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے. اس آپریشن میں 3 اغوا کار ہلاک ہوئے جن کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا گیا ہے. شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے جرمنی میں ایک ٹرین پر حملہ کرنے والے افغان پناہ گزین سے متعلق اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے ایک ویڈیو جاری کی ہے. ترکی کے وزیر اعظم بنالی یندرم نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ جمعے کو ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں شامل افراد کے خلاف انتقامی جذبے کے تحت کارروائیوں سے اجتناب کریں. جنوبی کوریا اور امریکہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر میں بیلسٹک میزائل کے 3 تجربے کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلہ خان سے سنا اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان کی حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات کے دوران دھاندلی اور خونریزی کا منصوبہ بنا رہی ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر اسے 2014 کا دھرنا بلا دیا جائے گا. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ حکومت پر اپنے مظاہرین پر تشدد کرنے کے الزامات لگائے تھے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
آج دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا,
ہاؤ از مودی دی سیم ایز واجپائی اور راجیو گاندھی یا اینی ادر پرائم منسٹر آف انڈیا؟
نریندر مودی کس طرح اٹل بہاری واجپائی یا راجیو گاندھی یا کسی اور بھارتی وزیر اعظم کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہر کوئی امن چاہتا ہے, لیکن آپ کس طرح اس بربریت کو دیکھ سکتے ہیں؟ سارے معاملے سے علیحدہ رہ کر لوگوں کو مرتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
What can you say? You can't be a pacifist and watch all the people around you just die.
انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری, اقوام متحدہ اور حکومت پاکستان یہ ثابت کریں گے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد کے معاملے پر درست موقف کا ساتھ دے رہے تھے, اور چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابات میں فتح حاصل ہو یا نہ ہو, وہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس بات پر وہ عمران خان سے اتفاق کرتے ہیں کہ فی الحال جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ میاں محمد نواز شریف کی طرز حکومت سے ہے.
And I agree with Imran Khan. The biggest threat to democracy today is the way of rule of Mia Nawaz Sharif.
لیکن وہ عمران خان کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں جو انہوں نے عوام کے رد عمل کے بارے میں کہی اگر کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تو.
I disagree with Imran Khan on the reaction of if any unconstitutional means were taken.
بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی آمریت کا کیسے مقابلہ کیا تھا, اور اب بھی وہ متحد ہے. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ حکومت پر اپنے کارکنوں پر تشدد کرنے کا الزام عائد کیا تھا, اور کہا تھا کہ ان ہتھ کنڈوں سے وہاں آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا, پتہ ہوگا, علم ہوگا کہ 21 جولائی کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں بظاہر کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کے لیے درکار 25 نشستوں کی سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں. سیاسی جماعتیں خود بھی یہ بات جانتی ہیں, اس لیے انہوں نے انتخابات سے قبل ہی سیاسی اتحاد قائم کر لیے ہیں. تو سیاسی جوڑ توڑ ہیں کون سے, کون کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے؟ سنیں مظفر آباد سے تابندہ کوکب کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی توڑ پھوڑ کا سب سے بڑا شکار مسلم کانفرنس بنی, جس کے گزشتہ دور حکومت میں 5 سال کے عرصے میں 4 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. یہ جماعت اپنے ہی رہنماؤں کے خلاف بار بار عدم اعتماد لاتی رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ جماعت 2 دھڑوں میں بٹ گئی. مسلم کانفرنس کے بیشتر رہنماؤں نے کشمیر میں مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی. انہی میں سے ایک میر اکبر اس مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. وہ مسلم کانفرنس کے بانی رہنماؤں کی صحبت میں کام کرنے والوں میں سے تھے.
سردار رفیق احمد خان وزیر اعظم بنے, جو فوجی لیڈر تھے ہمارے, سردار فاروق, راجہ فاروق قیدر صاحب, سردار سکندر ایاز خان صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک جماعت کا عہدہ الگ کر دو, وزارت جماعت الگ کر لو اور آپ صدارت چھوڑ دیں وزیر اعظم. انہوں نے کہا نہیں, میں کوئی دنیا کی چیز نہیں چھوڑتا, وزیر اعظم بھی رہوں گا, میں صدر بھی رہوں گا, اور جب چیزیں ساری کی ساری اپنی جھولی میں ڈالیں گے تو پھر نظام ایسے چل نہیں سکتا.
میر اکبر کہتے ہیں کہ وہ ناکامی کی طرف جانے والی جماعت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تھے.
آپ ذرا دیکھیں نا, ایک طرف وہ ریاستی تشخص کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جا کے یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ جو ہے نا آزاد کشمیر کے جو ہے نا سیٹوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, تو یہ قول اور فعل میں کتنا بڑا تضاد ہے. یہ جماعت ہمیشہ 20-25 سیٹیں لے کے اسمبلی میں جاتی تھی, ابھی 3 سیٹیں ہم 4 لے کر گئے تھے اسمبلی کے اندر پچھلی دفعہ. تو ایسے لیڈر کے ساتھ جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہو, اس کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے تھے.
پارٹی بدلنے سے ساکھ کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
دنیا میں پارٹیاں تو لیڈرشپ کے ساتھ چلتی ہے نا. مسلم کانفرنس بنیادی طور پر مسلم لیگ کی ایک شاخ ہے, ذہن نشین کر لیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہی میری مسلم لیگ ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہے, ہمارا نظریہ ایک ہے اور ہمارا لیڈر قائد اعظم ہے. مسلم کانفرنس کا بھی لیڈر قائد اعظم ہی ہے.
پاکستان تحریک انصاف سن 2015 میں باقاعدہ طور پر کشمیر کی سیاست کا حصہ بنی. نئی سوچ کے ساتھ یہاں پر وہی برسوں پرانے سیاسی چہرے دیکھنے کو ملے جو ماضی میں دوسری جماعتوں کی پہچان تھے. تحریک انصاف کے رہنما خواجہ فاروق احمد اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑتے رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کے ساتھ ہی ختم ہو گئی.
میں نے 22 سال پیپلز پارٹی میں گزارے. پارٹی کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی, تحریکیں چلائیں. پاکستان میں شہید بینظیر بھٹو کو کال دیتی رہی, ہم جاتے رہے, وہاں بھی ہم بند ہوئے, لیکن وہ پارٹی ختم ہو گئی بینظیر بھٹو کے ساتھ لیاقت باغ میں. کبھی پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کامیابی کی ضمانت ہوتا تھا, آج پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ کرپشن کا بوجھ بھی لادا جاتا, بدنامی, جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آتا ہے.
پارٹی چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہم کریں ہم پر اعتبار کیا جائے اور ہمیں کہیں سے ڈکٹیٹ نہ کیا جائے.
حکومتوں میں پارٹی کو نہیں بدلتا. میری سنیں بات, جب میں نے دیکھا بینظیر بھٹو کی جو ورثہ تھا اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے, پھر میں نے بولنا شروع کیا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے فیصلے کو میرے حلقے کے لوگوں نے تسلیم کیا.
کسی دوسری جماعت کے بجائے تحریک انصاف جیسی نسبتاً نئی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیوں کیا؟ فاروق احمد کا جواب تھا,
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کوئی فرق نہیں تھا, تو پھر اس سے بہتر تھا میں پیپلز پارٹی میں لوں. مسلم کانفرنس کی نسبت جو میری اور میرے ساتھیوں کی اور بے سلطان ہمارے گروپ کی رائے یہ تھی کہ عمران خان کی قیادت میں ایک ویژن ہے. عمران خان نے ایک تبدیلی کا نعرہ دیا ہے, اگر سیاست ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسے لیڈر کے پیچھے کریں, ایسے لیڈرشپ کی قیادت میں کرو جس پہ کوئی داغ دبا نہ ہو اور جو کرپشن میں کم از کم کمپرومائز نہ کرے.
بعض سیاسی رہنما نہ پارٹی بدلنے کی وجوہات بتانے کو راضی تھے اور نہ اپنی سیاسی کامیابیوں کا ذکر کرنے کو. ان کے بقول انہوں نے کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لیکن وہ ہر بات میڈیا کو نہیں بتا سکتے. پیپلز پارٹی سے مسلم کانفرنس میں جانے اور پھر سے پیپلز پارٹی میں آنے والے حنیف اوان کا کہنا تھا,
کچھ حالات و واقعات ایسے تھے تو جس میں میرا جسم تو تبدیل ہوا, میرا ذہن تبدیل نہیں ہوا. میرا چونکہ میرا خمیر پیپلز پارٹی سے, میری میں سوچ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی.
وجہ بتائیں گے پیپلز پارٹی چھوڑنے کی کیا وجہ تھی, پھر مسلم کانفرنس چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟
اس کہانی میں آپ نے پڑھے, بس
ہمیں جاننا یہی ہے کہ آخر سیاست میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ لوگ پارٹی بدل دیتے ہیں.
میں نے
اختلافات تھے, اصولی اختلافات تھے یا ذاتی اختلافات؟
میں آپ کو کہوں کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی.
تو مسلم کانفرنس میں کتنے سال لگائے آپ نے؟
میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, میں جہاں بھی تھا ذہنی طور پر پیپلز پارٹی کا تھا.
کیا لوگوں کا اور جماعت کا ان کے لیے اعتبار برقرار ہے؟
قیادت کا اعتماد مجھے حاصل ہے, مجھے کارکن کا اعتماد حاصل ہے, کوئی میرے لیے پرابلم نہیں ہے. میں اپنے گھر میں آیا, بابجو اپنے گھر سے چلا گیا تھا, اور کارکن یہ بھی دیکھتا ہے اور کریڈٹ کرتا ہے مجھے اس بات کا کہ جب حکومت تھی تو ہو سکتا میں الگ تھا, جب حکومت خاتمے کو ہے تو میں اپنی جماعت میں آیا ہوں واپس.
اپنی پچھلی پارٹی سے نالاں مخالفین کی دھجیاں اڑاتے ایسے سبھی سیاستدانوں کو اپنے اپنے حلقے کے ووٹروں سے امید ہے کہ وہ انہیں مایوس نہیں کریں گے. بیشتر کو امید ہے کہ ووٹ ان کا ہے, نہ کہ ان کی سیاسی پارٹی کا. لیکن 21 جولائی کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اب تک کے دلچسپ ترین مقابلے کے نتائج ہی بتائیں گے کہ جیت کس کی ہوئی. تابندہ کوکب، بی بی سی، مظفر آباد.
پاکستان کے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کی سماعت کرنے والی تین رکنی خصوصی عدالت نے ملزم کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ملزم پرویز مشرف کی پاکستان میں جتنی بھی جائیداد ہیں ان کو ضبط کیا جائے اور ضمن میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر متعلقہ شہروں کے سیشن جج صاحبان کے پاس تمام تفصیلات جمع کروائیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے اسٹیٹ بینک کو حکم دیا ہے کہ ملزم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پاکستان کے مختلف بینکوں میں موجود اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا جائے اور اس بارے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے. وفاقی حکومت نے عدالتی حکم پر ملزم پرویز مشرف کی پاکستان میں جائیداد سے متعلق تفصیلات جمع کروا دی ہیں اور اس بارے میں ملزم کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان کے موکل کی جائیداد کی تفصیلات سن 2008 میں الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اثاثوں کی تفصیلات سے حاصل کی ہیں, جبکہ اس کے بعد پرویز مشرف نے اپنی تمام تر جائیداد اپنی بیوی اور بیٹی کے نام گفٹ کر دی ہے. عدالت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر اس جائیداد میں کوئی حصہ دار ہے تو وہ 6 ماہ کے اندر عدالت میں پیش ہو کر بیان دے سکتا ہے. ملزم پرویز مشرف کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو جائیداد کسی کو گفٹ کر دی گئی ہو تو اسے کیسے ضبط کیا جا سکتا ہے. عدالت نے پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں اس مقدمے کی کارروائی جاری رکھنے سے متعلق استغاثہ کی درخواست کو مسترد کر دیا. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا یا پرویز مشرف خود کو قانون کے سامنے پیش نہیں کرتے اس وقت تک اس مقدمے کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اس مقدمے کے سرکاری وکیل اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اس وقت دبئی میں ہے اور اگر عدالت چاہے تو ملزم کا بیان انٹرنیٹ کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, جس پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا کہنا تھا کہ ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ اگر ملزم وطن واپس نہ آیا تو کیا عدالت اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچائے گی, جس پر بینچ میں موجود جسٹس یاور علی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے پہلے خود ہی ملزم پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت دی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکائپ کے ذریعے ملزم کا بیان ریکارڈ کیا جائے. عدالت نے اس مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت سابق فوجی صدر کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے, جبکہ عدالت میں پیش نہ ہونے پر پرویز مشرف کے 25 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے بھی ضبط کیے جا چکے ہیں. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
آئیے بھارت کا رخ کریں. وہاں کانگریس نے الزام عائد کیا ہے کہ باپو مہاتما گاندھی کو آر ایس ایس نے قتل کرایا تھا. اس تنازع تفصیل اور قضیے کی واردات کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
یہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہیں جو مہاتما گاندھی کے قتل کا اعلان کر رہے ہیں. مہاتما گاندھی کو آزادی کے صرف 5 مہینے بعد 30 جنوری 1948 کو قتل کیا گیا اور ان کے قتل کے جرم میں ناتھورام گوڈسے کو پھانسی دی گئی. گوڈسے کا تعلق آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا سے تھا اور مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے آر ایس ایس پر عارضی پابندی بھی عائد کی تھی. راہل گاندھی نے 2 برس قبل پارلیمانی انتخابات کے دوران کہا تھا کہ آر ایس ایس کے لوگوں نے گاندھی کو گولی ماری تھی اور اب وہ سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو کی بات کرتے ہیں.
میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں سردار پٹیل جی کے بارے میں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کیا تھا. آر ایس ایس ایک زہریلی وچار دھارا ہے. گاندھی جی کو مارا کس نے؟ کس وچار دھارا نے گاندھی جی کو مارا؟ ان کی وچار دھارا نے گاندھی جی کو مارا.
آر ایس ایس نے اس بیان کے بعد راہل گاندھی کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ قائم کیا تھا. مقدمہ خارج کرنے کے لیے راہل گاندھی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے, لیکن عدالت نے کہا کہ یا تو اپنا الزام ثابت کیجیے یا معافی مانگیے, ورنہ مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ آپ پوری تنظیم کو ایک ہی رنگ میں نہیں رنگ سکتے. مقدمے کی سماعت کے دوران گوڈسے نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا کہ گاندھی قیام پاکستان کے لیے ذمہ دار تھے اور مسلمانوں کی حمایت کرتے تھے. گوڈسے نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ میں نے اس شخص پر گولیاں چلائیں جس کی وجہ سے لاکھوں ہندوؤں کو بربادی کا سامنا کرنا پڑا. ناتھورام گوڈسے کے الفاظ. اس مقدمے میں سخت گیر ہندو مہا سبھا کے سابق صدر ونائک ساورکر کو بھی ملزم بنایا گیا تھا لیکن ان پر جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ حالانکہ مورخ اے جی نورانی کے مطابق سردار پٹیل نے وزیر اعظم نہرو کو لکھا تھا کہ قتل کی سازش جن لوگوں نے تیار کی تھی ان کی براہ راست سربراہی ساورکر ہی کرتے تھے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد،
اور جب یہ معلوم ہوا کہ گاندھی جی کی ہتیا آر ایس ایس سے سمبندھت نتھورام گوڈسے نے کی تو اس وقت کے گرہ منتری سردار پٹیل جی نے آر ایس ایس کو بین کیا۔
انڈیا میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گاندھی کے قاتل گوڈسے کا تعلق آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا سے تھا، لیکن آر ایس ایس نے ہمیشہ اس الزام سے انکار کیا ہے کہ مہاتما گاندھی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ سپریم کورٹ کے اس حکم سے ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو سکتی ہے۔ اس بات کا امکان تو کم ہی ہے کہ راہل گاندھی اپنا بیان واپس لیں گے یا معافی مانگیں گے۔ ان کے وکیل نے جرح کے دوران کہا کہ جو کچھ راہل گاندھی نے کہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور حکومت کے ریکارڈز میں بھی شامل ہے، لیکن اس دلیل سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی۔ اگر راہل گاندھی پر یہ مقدمہ چلتا ہے تو آزاد ہندوستان کے پہلے سیاسی قتل کی تمام پرتیں اور باریکیاں دوبارہ سے قانون کی کسوٹی پر پرکھی جا سکتی ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
امریکہ میں انتخابات سے قبل موجودہ صدر کی اہلیہ اور ایک صدارتی امیدوار کی اہلیہ کا قضیہ تقریر چرانے کا شروع ہوا ہے۔ کہانی خاصی دلچسپ ہے، ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہے۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، ایک
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق،
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ چلتے ہیں، وہاں صدارتی انتخابات کی مہم جاری ہے اور گزشتہ کل یعنی پیر کو کلیولینڈ شہر میں ریپبلکن پارٹی کا قومی کنونشن شروع ہوا۔ اس کے پہلے ہی دن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ نے خطاب کیا، لیکن ان کے خطاب پر تنازع بھی شروع ہو گیا۔ تنازع یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ صدر کی اہلیہ کی تقریر ہو بہو یا بیشتر نقل کر کے خطاب میں فرما دی۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کے پہلے روز سب سے اہم خطاب ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا تھا، لیکن ان کی تقریر کے کچھ حصوں کے بارے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس میں 2008 میں باراک اوباما کی اہلیہ مشیل اوباما کی تقریر سے مماثلت پائی جاتی ہے۔
From a young age, my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life۔
اپنی تقریر کے اس حصے میں میلانیا ٹرمپ کہہ رہی تھی، میرے والدین نے مجھے یہ اقدار سکھائے ہیں کہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے کڑی محنت کریں، آپ جو کہیں وہ کریں اور اپنے وعدے پورے کریں۔ کچھ اسی طرح سن 2008 میں مشیل اوباما نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا۔
And Barack and I were raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life۔
اپنی تقریر میں میلانیا ٹرمپ نے اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک رحم دل انسان کے طور پر بیان کرتے ہوئے امریکی عوام کو یقین دلانے کی کوشش بھی کی کہ وہ ملک کے لیے لڑیں گے۔ کلیولینڈ میں کنونشن کے ذریعے ریپبلکن پارٹی کی کوشش ہے کہ پارٹی متحد ہو جائے اور ٹرمپ کی امیدواری کو عام رائے سے منظور کر لیا جائے، لیکن اجلاس کے شروع میں ہی ریپبلکن پارٹی کے کچھ ٹرمپ مخالف اراکین نے کنونشن کے قواعد و ضوابط کے سلسلے میں تبدیلی کے مقصد سے ووٹنگ کا مطالبہ کیا، لیکن پارٹی قیادت کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا۔
Those opposed shall say no. In the opinion of the chair, the ayes have it.
ریپبلکن نیشنل کنونشن کے دوران متعدد خطیب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ امیدوار ہلری کلنٹن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. امریکی فوج کے سابق جنرل مائک فلن نے ہلری کلنٹن کو قومی سلامتی کو مبینہ طور پر خطرے میں ڈالنے کے لیے سزا کے طور پر جیل بھیجنے کا مطالبہ بھی کر دیا.
She put our nation's security at extremely high risk with her careless use of a private email server. Lock her up.
ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں ایک جوشیلے خطاب میں نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی بولے,
Vote for Donald Trump for a safer America and for an America headed in a different direction. Greatness!
امریکہ میں حال میں نسلی بنیاد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور کئی سیاہفام شہری پولیس کی گولیوں سے ہلاک ہوئے ہیں اور کئی پولیس والوں پر سیاہفام حملہوروں نے حملے کیے ہیں. اس سلسلے میں وسکانسن ریاست کی ملواکی کاؤنٹی کے شریف ڈیوڈ کلارک جونیئر جو ایک سیاہفام پولیس افسر ہیں, انہوں نے ٹرمپ کی حمایت میں خطاب کرتے ہوئے پولیس والوں پر حملوں کی مذمت بھی کی. اب آج کنونشن کے دوسرے روز امریکہ میں معاشی اور اقتصادی حالات پر تقاریر ہوں گی. ان میں ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن اور سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ مکونل بھی شامل ہوں گے. اور آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ ریپبلکن پارٹی کا صدارتی امیدوار اور مائک پینس کو نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا جائے گا.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. کراچی میں دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کے علاج میں معاونت کے مقدمے میں ضمانت کی منسوخی کے بعد سابق وزیر ڈاکٹر عاصم, ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر اور رؤف صدیقی, پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی اور پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. رینجرز نے ان رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا. آج ان کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب رینجرز کو حاصل اختیارات کو کراچی میں موجودگی کی مدت پوری ہو چکی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج خالدہ یاسین کی عدالت میں سماعت کے موقع پر ڈاکٹر عاصم کے علاوہ وسیم اختر, رؤف صدیقی اور پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل ضمانت میں توسیع کے لیے پیش ہوئے, لیکن عدالت نے ان کی ضمانتیں منسوخ کر دی, جس کے بعد مذکورہ رہنماؤں کو پولیس اہلکاروں نے کمرہ عدالت میں ہی روک لیا. لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل عدالتی احاطے سے فرار ہونے میں کامیاب رہے, جس کے بعد عدالت نے انہیں گرفتار کرنے اور ان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی ہدایت کی. ایم کیو ایم کے کراچی کے لیے نامزد میئر وسیم اختر نے جیل روانگی سے قبل ایک نجی ٹی وی کو بتایا کہ وہ منگل کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے خاص طور پر لندن سے کراچی آئے تھے تاکہ مقدمے کا سامنا کر سکیں.
ایک فیک جی آئی ٹی جس میں الزامات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آج ہمارے کورٹ نے وہ جی آئی ٹی ایکسیپٹ کی ہے, غیر قانونی غیر آئینی. میں چیف جسٹس آف پاکستان جمالی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت کچھ ہو چکا ہو رہا ہے اس ملک میں غیر آئینی غیر قانونی حرکات سے نجات دلوائیں. آج جو بیل ایکسیپٹ ہوئی تھی بائی فورس وہ ریجیکٹ کرائی گئی ہے. ججز بھی انڈر پریشر ہیں, سادہ کپڑوں میں لوگ کورٹ کے اندر موجود ہیں, پولیس بھی ان کے انڈر پریشر ہے, وہ دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے پولیس ساری. ہمارے وکیل کو بھی اور ہمیں بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. کورٹ سے اریسٹ نہیں ہوتا ہے قانوناً, مگر ہمارا وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ جانا چاہ رہا ہے فور اپیل, اس کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا.
واضح ہے کہ سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کے اطرافی بیان کی روشنی میں رینجرز نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ ڈاکٹر عاصم نے وسیم اختر, رؤف صدیقی, انیس قائم خانی اور قادل پٹیل کے کہنے پر ہسپتال میں ٹارگٹ کلرز, لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں اور بھتہ خوروں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی تھی. عدالت کے حکم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے قائم نشا کی جانب سے پولیس کو گرفتاری کی ہدایت کے بعد عبدالقادر پٹیل نے بورڈ بیسن تھانے پر پہنچ کر گرفتاری پیش کی. عبدالقادر پٹیل کے وکیل عبدالقادر مندوخیل کا کہنا ہے کہ بے بنیاد الزامات پر سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. انہیں امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ضمانت مل جائے گی.
جعلی رسیدوں کے اوپر یہ کیس بنا ہوا ہے اور جعلی اسپتال کی ہارڈ ڈسک اٹھا کے اس کو ڈیمیج کی ہے اور اسپتال سے سارا کمپیوٹر کا سسٹم اٹھا کے جو اصل جو پیشنٹ تھے ان کا نام کاٹ کے لیاری گینگوار کا یا کسی دہشت گرد کا نام لکھے اور اس پرنٹ آؤٹ نکال دیے, تو اس کو بھی ہم چیلنج ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ فورینزک کرائیں کہ یہ رسیدیں آپ کی جعلی ہے. اور آلریڈی جو اس کیس کا تفتیشی آفیسر ہے جو ایس ایس پی وہ ہے, انہوں نے رپورٹ دی ہے, کورٹ میں موجود ہے کہ ان کے خلاف تمام ملزمان, چاہے ڈاکٹر عاصم ہو, چاہے قادر پٹیل ہو, چاہے وسیم اختر ہو, چاہے انیس قائم خانی ہو, سب کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے.
وادرہ کے سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور رینجرز میں کشیدگی کا باعث بنتی رہی ہے. عدالت نے یہ فیصلہ اس وقت دیا ہے جب آج رینجرز کو حاصل پولیس کے اختیارات کی مدت پوری ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کے اس بیان سے قبل رینجرز اندرون سندھ بھی آپریشن کا اعلان کر چکی ہے. اس سے قبل بھی ان اختیارات میں توسیع پر سندھ حکومت سے اختلافات کے بعد وفاقی حکومت نے تحفظ پاکستان قانون کے تحت رینجرز کو اختیارات فراہم کیے تھے، لیکن اب یہ قانون بھی اپنی مدت پوری کر رہا ہے. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں دو دن پہلے آنے والے سیلاب کے سبب چترال کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ کٹ چکا ہے. اس سے قبل رواں ماہ 2 جولائی کی رات آنے والے سیلاب سے 29 افراد ہلاک اور درجنوں افراد بے گھر ہوئے. متاثرہ خاندانوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے ان کو محفوظ علاقوں میں منتقل نہ کیا گیا تو وہ سرحد پار افغانستان جانے پر مجبور ہوں گے. ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے چند دن پہلے چترال کا دورہ کیا اور وہاں سے یہ رپورٹ بھیجی.
چترال شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر دور پاک افغان سرحدی علاقے وادی ورسون چند دن پہلے تک قدرتی حسن کا ایک شاہکار تھا، لیکن 2 جولائی کی رات آنے والے تباہ کن سیلاب گاؤں کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا. سیلاب کی وجہ سے گاؤں کے کئی مکانات اور کھیت پانی میں بہہ گئے، جس میں 29 افراد ہلاک ہوئے. گاؤں کے ایک باشندے عثمان غنی کا 2 منزلوں پر مشتمل مکان نہ صرف سیلاب میں تباہ ہوا بلکہ ان کا پورا خاندان یعنی بیوی اور 4 بچے بھی پانی میں بہہ گئے. ان کی بیوی اور 3 بچوں کی لاشیں تو مل گئی ہیں، تاہم سب سے چھوٹے 1 سالہ بچے کی لاش تاحال نہیں مل سکی ہے. عثمان غنی کا کہنا ہے کہ ان کی صرف 1 بیٹی رہ گئی ہے جس کے سہارے اب وہ زندگی گزار رہے ہیں.
اکیلا ہی رہتے ہیں 1 بیٹی کے ساتھ. ابھی تو ہمارے تو رہنے کا کوئی جگہ بھی نہیں ہوتا ہے اور تو کچھ سامان بھی نہیں ہوتا ہے، تو اکیلا ہی رہ گئے. زندگی تو مشکل ہوتا ہے، تو کچھ مراعات ہم کو حکومت پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ملا ہے اور پرائیویٹ ایجنسیوں سے.
سیلاب سے گاؤں کی سطح ناہموار ہو کر بلند ہو گئی ہے جبکہ آبادی نیچے رہ گئی ہے، جس سے مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں مزید سیلاب کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. ویلج کونسل ارسون کے ناظم سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ سیلاب سے علاقے میں اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے کہ اب ان کا اس گاؤں میں رہنا خطرے سے خالی نہیں.
سارے لوگوں کے فصلیں تباہ ہوا ہے، اخروٹ کے درخت تباہ ہوا ہے اور یہ باغات جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. اب نہریں جتنی بھی ہیں سارے تباہ ہو چکے ہیں. اتنا یہ جو نالے ہیں اتنا وہ پانی نیچے کیا ہے کہ اس کے اوپر لانے کو تقریباً 1-2 مہینے لگتے ہیں، کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجبور ہے لوگ، ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ ہم افغانستان جانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ان کے ادھر لوگوں کے کھیت ہیں، ہم وہ کھیتوں کے کام کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیچے جائیں، کسی جگہ پہ ہم منتقلی کرنا چاہتے ہیں.
چترال میں گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے بالائی چترال کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جہاں تقریباً 20 کی قریب وادیوں میں بنیادی شہری ڈھانچہ بدستور تباہی کا شکار ہے. کئی علاقوں کے زمینی راستے 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی بحال نہیں کیے جا سکے. ادھر چترال کی مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے 16 ارب روپے کا نقصان ہوا، جبکہ بحالی کے لیے حکومت کی طرف سے صرف 74 کروڑ روپے جاری کیے گئے. چترال کے ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد وڑائچ نے کہا،
ایک ڈونر کانفرنس بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں، انفارچونیٹلی اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور ڈونر کانفرنس بلائی جائے، اس بار چترال میں بلائی جائے. ہم خود بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی کچھ امبیسڈر سے ڈونر ایجنسیوں سے رابطے میں، ہماری خواہش ہے کہ شندور کے موقع کے اوپر کچھ سفیر یہاں پہ آئیں، ہم ان کو لے کے جائیں، اپنی ویلیز کو دکھائیں، ان کو دکھائیں جو پل ٹوٹے ہوئے ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو تاکہ یہ تو دیکھیں اتنی ایک بڑی اماؤنٹ ہے 16 ارب روپے، کہ یہ تو صرف میری نظر میں صوبائی حکومت کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیں یقیناً جو ڈونرز ہیں اور دیگر ہمارے جو ملک ہیں وہ ضرور اس میں انویسٹ کریں گے، تبھی ہمارا انفراسٹرکچر بحال ہو سکتا ہے.
چترال گزشتہ تقریباً 4 سالوں سے قدرتی آفات کی زد میں ہے. اس سال بھی چترال میں شدید مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے لیے کوئی مؤثر پالیسی نظر نہیں آتی. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی چترال.
رفعت اللہ اورکزئی کی اسی رپورٹ پر ریڈیو سربین ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا میں آپ کو یہ پھر یاد دہانی کراؤں کہ خبروں کے لیے تازہ ترین خبروں کے لیے، دنیا بھر کی دلچسپ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آگے تو دیکھیں۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے ڈنکن ہینل۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، سربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی سنتے چلیں، آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے 12 روز سے وادی میں موبائل فون سروسز پر پابندی لگا رکھی ہے، البتہ روزناموں کی اشاعت پر لگائی گئی 3 روزہ پابندی اب ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان فوج نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس آپریشن میں 3 اغوا کار ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق فوجی اور صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے ملزم کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولمپک کی عالمی کمیٹی سرکاری سرپرستی میں ڈوپنگ کے معاملے کے بعد روس کی پوری ٹیم پر اولمپکس مقابلوں میں حصہ لینے سے روکنے سے متعلق سفارشات پر قانونی مشاورت کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔